السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشادي باري تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. والنبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے اہل و عیال اور اس کا عمل. دو واپس دنیا میں چلی آتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے. اس کا مال اور اس کے اہل و عیال واپس چلے جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے. متفق علیہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آئے ہیں. آج کے خطبے کا موضوع ہے دنیا کی سنت، دنیا کی سنت کیا ہے، سنت کسے کہتے ہیں، اس اعتبار سے سنت کی کتنی قسمیں ہیں، ان میں سے ہم لوگ کتنی جانتے ہیں، یہ دنیا کی سنت کیا ہے، کیا اس سنت سے کوئی بچ سکتا ہے، اس موضوع پر بات کرتے ہیں آج کے خطبے میں. سنت عام لفظوں میں اس راستے کو کہا جاتا ہے جو کثرت استعمال سے عادت بن جاتا ہے. جس راستے کو کثرت سے اپنایا جاتا ہے اور وہ راستہ عادت بن جاتا ہے تو عام لفظوں میں، لغت میں اسے سنت کہا جاتا ہے. سنت طریقت کو بھی کہا جاتا ہے، کسی چیز کا طریقہ فلاں ہے تو اس کو بھی سنت کہا جاتا ہے. انسان جو طریقہ اپناتا ہے اپنی زندگی بسر کرنے کا، چنانچہ وہ ایک سنت اپناتا ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی بسر کرتا رہتا ہے. یہ سنت کا لغوی مفہوم ہے، لفظی مفہوم ہے، لفظی معنی ہے. اور اسی مفہوم کے تعلق سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیا کی کیا سنت ہے، یہ دنیا ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے. اور یہ جو سنت ہے، دنیا کی جو سنت ہے، اللہ تعالی نے دنیا کو پیدا ہی ایسے ہی کیا ہے، اسے سنت پہ کیا ہے، اور یہ تبدیل نہیں ہونے والی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے، اپنی مرضی سے پیدا کی ہے، اپنے طریقے سے پیدا کی ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی اسے تبدیل نہیں کر سکتا. تو آئیے دیکھتے ہیں دنیا کی سنتوں میں سے بعض سنتیں. اس سے پہلے دنیا کی حقیقت ذرا جان لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا، تم سب جان لو، انما الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگانی کی حقیقت کیا ہے، لعبن کھیل ہے، ولہون تماشا ہے، وزینتن زینت ہے، خوبصورتی ہے، وتفاخرن فخر ہے. حقیقت الفخر ہے یا بہکاوا ہے. وَتَفَاخْرُمْ بَيْنَكُمْ, ایک دوسروں کے لیے فخر ہے. لوگ دنیا میں آتے ہیں اور دنیا کی اس ریس میں حصہ لیتے ہیں, ان میں سے ہر انسان اس ریس میں کامیاب ہونا چاہتا ہے, اور پھر جو اس کے ہاتھ میں آتا ہے وہ لے لیتا ہے, جو ہاتھ میں نہیں آتا وہ پاؤں سے لینے کی کوشش کرتا ہے, اپنے منہ سے لینے کی کوشش کرتا ہے, الغرض وہ اس ریس میں اول آنا چاہتا ہے. وہ پھر فخر کرتا رہتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے. تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد, تکاثر ہے. تفاخر اور تکاثر, یہ عربی صیغہ جو ہے تفاعل پہ ہوتا ہے, اس کا وزن تفاعل ہے, اور تفاعل ہمیشہ دو کے بیچ میں ہوتا ہے. اکیلا انسان تفاعل نہیں کر سکتا, ریئیکشن ہمیشہ دو چیزوں کے بیچ میں ہوتا ہے, اکیلے چیز میں ریئیکشن نہیں ہوتا کبھی. تو تفاعل سائنس کی زبان میں ریئیکشن کو بھی کہتے ہیں, جو کیمسٹری ہم پڑھتے تھے. اور یہ تفاخر اور تکاثر جو ہے یہ لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے. کثرت سے مال اور کثرت سے اولاد, اور اولاد کے لیے آسائشیں, آرام, اگر شریعت کی حدود میں تو کیا حرج ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر دنیا کی اس ریس میں, اس دوڑ میں حدیں پار کر جائے انسان, تو پھر سوائے لعب لہو تفاخر اور تکاثر کے کچھ رہتا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی ایک مثال بیان فرمائے, کمثل غیث, یہ جان لو جو تم کچھ کر رہے ہو دنیا میں, اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بادل آیا, بارش برسی. اعجب الکفار نبات ہو, جس سے زمین سرسبز ہو گئی, خوبصورت ہو گئی, اور کافروں کو پسند آئی. عجب بات ہے, جب زمین سرسبز ہوتی ہے تو کافر مسلمان دونوں کو پسند ہوتی ہے نا, دونوں خوبصورت لگتی ہے. ذرا انداز بیان دیکھیں اللہ تعالیٰ کا, اعجب الکفار نبات ہو. مسلمان کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ دنیا کی زندگی کی خوبصورتی صرف کافر کی خوبصورت لگتی ہے, وہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے. مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی جو ضروریات ہیں, دنیا کی جو آسائشیں ہیں, وہ شریعت کے حدود کے اندر حاصل کرتا رہتا ہے, اس کے جدوجہد کرتا ہے, اس سے جو آگے ہے اس کے بارے میں وہ سوچتا بھی نہیں ہے. ورنہ پھر کافروں جیسا حال ہو جاتا ہے جن کے نزدیک دنیا کی خوبصورتی ہی سب کچھ ہے. ثم یہی جو فتراہ مصفرا, پھر وہ جو سرسبز جو باغ تھا, جو پودے تھے, پھر وہ بڑھ جاتے ہیں, پھر ان میں ان کا رنگ بدل جاتا ہے, وہ خوبصورت سبز رنگ جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا ہے, اور آہستہ آہستہ ثم یکون حطاما, پھر وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. وفی الآخرت عذاب شدید, آخرت میں عذاب شدید ہے. سبحان اللہ, جس نے زندگی, جس نے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھا اور اس کی لذت اور اس کی خوبصورتی کے پیچھے دوڑ لگاتا رہا اور شریعت کی حد بھی پار کر گیا, حلال اور حرام کے تصور وہ جانتا ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی الآخرت عذاب شدید, آخرت میں عذاب شدید کو اسے سامنا کرنا پڑے گا. ومغفرت من اللہ ورضوان, اور جو لوگ دنیا کی حقیقت کو سمجھ چکے ہیں اور دنیا میں سے صرف وہ چیز حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں جس کی اللہ تعالی نے اجازت دی ہے, شریعت کے حدود کے اندر رہ کے حلال اور حرام کی تمیز جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, دنیا میں ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنے رب کو کیسے راضی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مغفرت من اللہ و رضوان، وہ کہ مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رضا مندی ہمیشہ کے لیے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے، حقیقت یہ فریب ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکہف میں، آج جمعہ ہے غالباً ہم سب نے سورۃ الکہف پڑھی ہوگی یا انشاءاللہ گھر جا کے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. سبحان اللہ، انا جعلنا، بے شک ہم نے بنایا ہے کیا چیز؟ ما علی الارض، جو کچھ زمین پر ہے اس دنیا میں ہے. زینتا لہا، لکم نہیں، یہ زینت اسی زمین کے لیے ہے، اسی زمین پر باقی رہے گی، تم لوگ آتے رہو گے جاتے رہو گے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے. پھر یہ عقل آئی ہمیں؟ ہر جمعے میں پڑھتے ہیں یہ سورت، ہم یہ آیت بار بار دہراتے ہیں، یہ زینت ہمارے لیے نہیں ہے. وقتی طور پر ہم لوگ دنیا میں آتے ہیں، اس دنیا سے جو خیر ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اسے دنیا میں ہی چھوڑ کے جاتے ہیں پیچھے دوسروں کے لیے. زینت اللہ، یہ زینت دنیا کی ہی ہے، وہ دنیا کی ہی رہے گی. تو ہمارے لیے کیا ہے؟ لنبلوکم، تمہارے لیے آزمائش ہے، ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، اس دنیا سے ابتلاء ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے. لنبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تم میں سے کون ہے، کون سا کون ہے جو زیادہ سے زیادہ دنیا لے جاتا ہے، جو زیادہ سے زیادہ تفاخر کرتا ہے، تکاثر کرتا ہے، جو زیادہ سے زیادہ زینت میں، دنیا کی اس دھوکے میں غرق ہو جاتا ہے. ہرگز نہیں. لنبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ بہترین عمل کرنے والا ہے. احسن عملا، صرف عمل نہیں، سب سے بہترین عمل کرنے والا. الاحسان فی العمل، یہ دنیا کی حقیقت ہے اور یہ دنیا کی سنت ہے. آئے دیکھیں دنیا کی بعض سنتیں دیکھ لیتے ہیں. دنیا کی سنت میں سے ایک سنت یہ ہے کہ اس دنیا میں عدم سے وجود میں چیزیں آتی ہیں. معدوم تھی، اللہ نے پیدا کیا، دنیا میں آئی. یہ سورج عدم تھا، اللہ نے پیدا کیا، کن فیکون، سورج بن گیا، چمکتا ہوا، دھمکتا ہوا، خوبصورت. زمین و آسمان عدم تھی، اللہ تعالی نے پیدا کیا، دنیا میں آئی. یہ دنیا کے سمندر، یہ دنیا کے دریا، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ درند، یہ پرند، یہ انس، یہ جن، جو کچھ دنیا میں ہے، عدم تھے دنیا میں آئے. تو پہلی سنت یہ ہے، معدوم سے موجود. اور رب الجلال سبحانہ وتعالی خالق ہے، مالک ہے، رب کائنات سبحانہ وتعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو خالق المخلوق میں تو کوئی جوڑ نہیں اس طریقے سے. کہاں خالق سبحانہ و تعالی، اور کہاں یہ حقیر و فقیر اور مسکین مخلوق. پھر دنیا میں آنے کے بعد آپ ایک انسان کی اپنی مثال دیکھ لیں، عدم سے ہم آئے ہیں، دنیا میں آئے ہیں ایسی حالت میں، مکمل محتاجی کہ کھانے پینے کے لیے بھی ایک انچ حرکت کرنے کے لیے، اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں، مکمل محتاج آئے ہیں. ہر طرف مشکل ہی مشکل ہے. اللہ تعالی نے اس محتاجی کو ختم کرنے کے لیے، اس مشکل کو دور کرنے کے لیے دو ایسی نعمتیں عطا فرمائی، واللہ جن کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. اور وہ درجہ کوئی دنیا میں حاصل نہیں کر سکتا کوئی. والدین کی نعمت جو دنیا کے ہر طوفان سے ٹکرا جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے, پہاڑوں کی طرح دنیا میں پریشانیاں آئی ہیں, تکلیفیں آئی ہیں, اپنے سینے سے ان کو روکا ہے لیکن اپنے بچوں تک اس میں سے ذرے برابر بھی تکلیف نہیں پہنچنے دی. یہ گوشت کا لوتھڑا جو زمین پر پڑا ہے بھوکا اور پیاسا رو رہا ہے, اس کی ماں اسے اٹھا کے اپنے سینے سے لگاتی ہے, اس کے چہرے پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتی. جب ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو دنیا کے بڑے بادشاہوں سے بھی بڑا بادشاہ, دنیا کے بادشاہ تو لقمے تو اپنے ہاتھ سے کھاتے ہیں نا, ایسا بادشاہ تھا جس کو کھانے کے لیے حرکت کی ضرورت بھی نہیں تھی, اور کھانے میں خالص کھانا جو خون کے ذریعے اسے ملتا ہے. اور پھر جب پیدا ہوا تو خالص دودھ, اس خون سے بنا ہوا خالص اور پاک دودھ. واللہ دنیا کے سارے دودھ اکٹھے ہو جائیں, جو دودھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. اور سب سے بہترین دودھ اس دنیا میں ماں کا دودھ ہے. اسے ڈاکٹر بھی جب یہ پاؤڈر والے دودھ تجویز کرتے ہیں تو ان کو انسٹرکشن دی جاتی ہے, انٹرنیشنل لیول, پوری دنیا کے لیول پہ اس ڈبے پہ بعض اوقات لکھا ہوتا ہے, اور جو لوگ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں وہ لوگ بھی ہمیشہ کہتے ہیں, اور ان کا کہنا فرض ہوتا ہے میڈیکل کے اعتبار سے, کہ ڈاکٹر کو سمجھائے, لوگوں کو سمجھائے کہ ماں کا دودھ پہلے نمبر پہ ہے, یہ دوسرے نمبر پہ, یہ انسان کی تخلیق ہے دوسرے نمبر پہ, وہ خالق کی تخلیق ہمیشہ پہلے نمبر پہ. سائنس بھی عاجز ہو گئی ہے, دنیا کی سنت عدم سے وجود میں آئے, پھر وجود میں محتاج آئے, جب محتاج آئے تو پھر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے تھوڑی سی تقویت ہوئی, یہ نو مولود بچہ ہوا, بچے سے جوان ہوا, جوان سے بوڑھا ہوا, بڑھاپے کے بعد مر گیا. دنیا کی سنت ہے, کوئی پہلے مر جاتا ہے کوئی بعد میں, لیکن یہ جو ایک راستہ ہے دنیا کا اسے کوئی بدل نہیں سکتا. زندگی ہے تو موت بھی ہے, خوشی ہے تو غمی بھی ہے, دھوپ ہے تو چھاؤں بھی ہے, یہ دنیا کی زندگی کی سنت ہے, کوئی بدل نہیں سکتا. دنیا کی سنت میں سے ایک یہ بھی سنت ہے, جو بھی اس دنیا میں آئے ہیں, جو کچھ کمایا ہے, جیسے بھی کمایا ہے, جتنی محنت کی ہے, کم یا زیادہ, خالی ہاتھ ہی گئے ہیں. یہ دنیا کسی کے ہاتھ میں نہیں آئی, واللہ, وہ نہ آنے والی ہے. کمانا جتنا کمانا ہے, کھانا جتنا کھانا ہے, آپ سونا نہیں کھا سکتے, آپ ہیرے نہیں کھا سکتے, یہی گندم ہوگا, یہی چاول ہوں گے, یہی گوشت ہوگا, یہی سبزی ہوگی, اور یہی پھل فروٹ ہوں گے. فرق صرف اتنا ہے, یہ ہائی سٹینڈرڈ کے ہیں, یہ لو سٹینڈرڈ کے ہیں. آپ ایک انڈا لے لیں نا, ہاف فرائی انڈا اپنے گھر میں بنائے, اور ٹوسٹ لے لیں, کتنا خرچہ ہوتا ہے ٹوٹل, میں نے خیال 8 ریال لگا لیں, اگر پوری ٹوسٹ لیتے ہیں آپ 4 ریال والی, 2 انڈے لیتے ہیں 5 ریال, اسے پکائیں 5-6 ریال کا خرچہ نہیں ہوتا ہے. ذرا جائیں 5-star ہوٹل میں ناشتہ کریں, ذرا یہی انڈا ہوگا, یہی ٹوسٹ ہوں گے, 100 ریال کا ناشتہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ 5-star ہے اور یہ 0-star ہے. گھر میں کون سا سٹار ہوتا ہے؟ سبحان اللہ, اس نے بھی کھایا, اس نے بھی کھایا, دونوں نے پیٹ بھر لیا, ایک ہی چیز کھائی. پھر بھی دنیا میں اگر دنیا کسی کے ہاتھ میں آتی نا, یا کسی کے ہاتھ میں آ سکتی, تو دنیا کے جو بڑے لوگ ہیں نا, ان کی قبریں جو ہیں ان کی محلات جتنی ہوتی, یہ ان سے بھی بڑھ کر ہوتی شاید. وہی قبر ہے, امیر کی بھی غریب کی بھی, اسی زمین کے نیچے ہے. سب نے اس میں جانا ہے, ایک جیسی صورت میں جانا ہے. آپ اسے اس کے کفن میں آپ سونے کی ڈور کا آپ کفن پہنا دیں، جو کچھ بھی کرنا ہے کر لیں، اس سب نے گل سڑ جانا ہے. دنیا کی سنت ہے یہ. دنیا میں عدم سے آئے تھے، اللہ نے رزق دیا، اس رزق کو ہم نے لیا، یہ الگ بات ہے کیسے لیا، حلال کے طریقے سے، حرام کے طریقے سے. اللہ نے توفیق دی، حلال کھانے والے کو بھی، حرام کھانے والے کو بھی، سب کو توفیق دیے، اور ہم سب اس دنیا سے خالی ہاتھ گئے ہیں. اور عجب بات یہ ہے، جو بڑے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بڑے یعنی پیسے والے لوگ، جسے دنیا کی آج سوچ ہے بڑا ہو جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، دیکھیں جب تک آپ تندرست ہیں اور جوان ہیں سب محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ دے رہے ہیں. واللہ مجھے اس بزنس مین، اس تاجر کی بات ہمیشہ ذہن میں رہتی ہے، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہا تھا. اس نے کہا، اور وہ پچھلے تقریباً 10-15 دن ہاسپٹل میں داخل تھا، کوئی اسے پوچھنے کے لیے نہیں آیا. بزرگ 70 سال کی عمر میں، تو ڈاکٹر پوچھتا ہے اسے بھی، آپ کا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں؟ اس کو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں میرے 8 بیٹے ہیں، وہ سب جوان ہیں، ایک صرف 18 سال کا شادی شدہ نہیں ہے، باقی سارے شادی شدہ ہیں، ایک بھی نہیں آیا. کہتے ہیں میں نے اپنے پاؤں میں خود کلہاڑی ماری ہے. جب نام بتایا تو اپنے یعنی اس جگہ کا بڑے تاجر، اس کا نام تھا ملٹی ملینئر بندہ، کہتے ہیں میں اپنی زندگی میں، میں نے اپنے بچوں میں اپنے جائیداد وراثت کا مال تقسیم کر دیا، کیا میرے منہ کی طرف دیکھتے رہیں گے؟ تو میں نے ان کو دے دیا. میں نے سمجھا کہ میری اور محبت ہوگی، اور محبت بڑی، اور عزت ہوگی میری. بس وہ دن تھا اور آج کا دن ہے. پہلے ایک مہینہ ہاتھ پہ بوسہ دینا، سر پہ بوسہ دینا، حال پوچھنا، بس آج تو کوئی نظر ہی ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی انگلینڈ میں ہے، کوئی ادھر ہی ہے، 5 بیٹے ادھر ہی رہتے ہیں. اسی اسپتال میں پوتا داخل ہوا، اسی شخص کا پوتا، اس کا کمرہ بھرا ہوا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں میرا نام دیکھیں، ملتے جلتے نام ہے. میں نے پوچھا تمہارا کوئی اور بھی یہاں پہ رشتے دار داخل ہے؟ کہتا ہے میرا پوتا داخل ہے. آپ تو ڈاکٹر کہتے ہیں جب ڈسچارج کرنے کا وقت آیا تو میں نے اس بیٹے سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو بیٹا ذرا ناراض ہو گیا، کہتے ہیں تمہارا والد ہے اس وارڈ میں، اس کمرے نمبر میں. کہتے ہیں سر جھکا لیا، کہتے ہیں ہاں. کہتے ہیں اس کو چھٹی ہو گئی پچھلے 5 دنوں سے، اس کو کوئی لینے نہیں آ رہا. تو بیٹا کہتا ہے، وہ سب سے آخر والا بیٹا تھا، کہتا ہے اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، میں اپنے گھر میں لے جاتا ہوں تو مہمان آئیں گے، کون اس کی میزبانی کرنی ہے، چیزیں لے کے دیں، میں اکیلا بندہ کیا کروں گا؟ آپ لوگ گھر والے ہیں، مہمان آئیں گے، تھوڑا سا چند دن تو رکھو والد صاحب کو اپنے گھر، پھر میں لے جاؤں گا. ہر بھائی دوسرے منہ کی طرف دیکھتا ہے، وہ 5 بیٹے جتنے بھی ہیں بڑے، ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہے کہ اپنے والد کو اپنے گھر میں لے کے جائے. یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا کی سنت ہے. وہ شخص سوچتا ہے، ارے میں نے اتنی محنت کی ہے جدوجہد کی دنیا کو پانے کے لیے. وہ کوئی پیدائشی امیر نہیں تھا، زمین سے نکلنے والا انسان تھا. کہتے ہیں میری زندگی ساری، میری ہڈیوں جو ہے نا وہ بھی بوسیدہ ہو چکی ہیں محنت کر کر کے، اور اپنی اولاد کے لیے میں نے کمایا سب کچھ، اور آج میری اولاد صرف اس لیے کہ 3 دن مہمان آئیں گے، ان کی بیویاں تھک جائیں گے، اوپر گھر میں نہیں لے جا سکتے مجھے، تو میں نے کمایا کیا ہے دنیا سے؟ نفرت ہے مجھے اس دنیا سے جو مجھے اس موڑ پہ کھڑا کر دے، اپنے پیاروں سے بھی جدا کر دے. یہ دنیا کی سنت ہے، زینت ہے مال اور اولاد، دنیا کی زینت ہے، زینت سمجھے، اس کی حقیقت کو سمجھ لیں. یا وہ دوسرا انسان، اپنے علاقے کا امیر ترین انسان تھا، اور اس کی قد ماشاءاللہ بہت لمبی تھی، 6 فٹ سے بھی زیادہ، اور چوڑا انسان تھا، 6.5 فٹ سے زیادہ قد تھی اور چوڑا انسان تھا بہت زیادہ، اور اپنے جگہ پر معروف ہیوج شخص کہتے تھے اسے، الضخم، بال کے اعتبار سے بھی اور صحت کے اعتبار سے بھی. اس کا جو بیڈ روم تھا 10x10 10 میٹر اور 10 میٹر جہاں پہ رہتا تھا وہ، کہتے ہیں مجھے 4-5 والے میٹر میں تنگی ہوتی ہے. وہ بھی مر گیا، جس نے قبر کھودی اسے پتہ نہیں تھا اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، قبر عام کھود دی اس نے. جب اس کی لاش کو لے کے آئے دفن کرنے کے لیے تو قبر چھوٹی پڑ گئی، اس کو قبر میں رکھا تو اس کی یوں سر اور ٹانگ یوں تھی، اس کی سیدھا نہیں ہو سکتا تھا. تو کسی رشتہ دار نے کہا ذرا قبر کو نکالو، تھوڑا سا قبر کو بڑی کر دیتے ہیں. بیٹوں نے کہا گرمی ہے، وقت نہیں ہمارے پاس، ایسے دفن کر دو اسے، زندگی ساری اپنی اولاد کو آسائش دیتا رہا، اس کے گھر پوری اس جگہ پر اس شہر میں اس جیسا گھر نہیں تھا. جس گھر کا بیڈ روم 10 میٹر کا ہوگا اس کے حال کتنے میٹر کے ہوں گے، لیکن اس کو اس دنیا سے جاتے ہوئے قبر بھی چھوٹی پڑ گئی. میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہم بھی یہ دنیا چھوڑ کے جائیں گے. ہم نے کبھی سوچا ہماری سوچیں کہاں تک محدود ہیں؟ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا میرا رب مجھ سے راضی رہے گا یا ناراض رہے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ساری اولاد بری ہے، میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ آج اولاد کو اگر حلال اور حرام کی تمیز نہیں سمجھاؤ گے اور حلال نہیں کماؤ گے تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گوشت حرام پر پلتا ہے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتا. تو آپ جیسے پالے پالو اپنی اولاد کو، پھر یہ نہ کہنا کہ انہوں نے دھکے دھکے گھر سے نکال دیا ہے. واللہ کئی میرے پاس ایسے لوگ روتے ہوئے آئے ہیں، ہم نے بچوں کو پڑھایا ہے لکھایا ہے امریکہ تک بھیجا ہے، جی ہاں پڑھایا بھی ہے لکھایا بھی ہے سب کچھ کیا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ گھر سے نکال دیا. کیوں گھر سے نکالا؟ بدبخت ہے ایسی اولاد جو اپنی جنت کو اپنے گھر سے نکال دے. اس وقت تو اسے میں نے تسلی دی، پھر جب اسے سانس لی کچھ اپنی عقل میں واپس آیا، میں نے کہا تم نے اسے پڑھایا بھی ہے لکھایا بھی ہے انگلش تعلیم بھی دی ہے سب تعلیم دی ہے، کہ کبھی تم نے اسے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے اور والدین کے حقوق کیا ہیں؟ کون سمجھا؟ یہ معاشرہ سمجھائے گا؟ اگر آپ اپنے اولاد کو نہیں سمجھا سکتے تو نہ تو سکول سمجھا سکتا ہے نہ یہ معاشرہ سمجھا سکتا ہے. آج ہمارے اولاد میں برائیاں ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن کیا گھر سے نکال دیں ان کو؟ اگر آپ ان کے سب سے بڑے پیارے ہیں نہیں سدھار سکے تو بگڑو معاشرہ سدھارے گا انہیں؟ سبحان اللہ، ہم نے ہی پوری بچوں کی پرورش کرنی ہے. اللہ کے لیے سمجھیں، آج اگر بچوں کو اے بی سی نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں یہ برا بچہ ہے، والدین کی طرف دیکھتے ہیں یہ تعلیم تم نے بچے کو دی ہے. آج ہمارے بچے سورۃ الاخلاص سے اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، بچے کی بات کر رہا ہوں، بڑوں کو نہیں آتی، مشکل سے آتی ہے سورۃ الاخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. واللہ اگر کچھ سمجھ آئے نہ دنیا میں سے، ایک سورت کی سمجھ آ جائے، واللہ خیر ہی خیر ہے. آج ہمارے بچے کیا کچھ نہیں جانتے، الیکٹرانکس میں دیکھیں، پی ایچ ڈی، میڈیکل میں، انجینئرنگ میں، سرجری میں، اگر نہیں آتی تو قل اللہ احد کا مفہوم نہیں آتا، صحیح تلفظ سے پڑھنا نہیں آتا. کون ذمہ دار ہے؟ میں ذمہ دار ہوں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، یہ دنیا کی سنت ہے. جو کچھ ہم نے کمایا ہے، جو کچھ کیا ہے، چھوڑ کے جائیں گے. رونے والے روئیں گے، کب تک روئیں گے؟ کتنے پیارے بچھڑ گئے ہیں، کتنے عرصہ روئے ہم لوگ، 1 مہینہ، 2 مہینے، 10 مہینے، اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے. تین راستے باقی رہتے ہیں, دیکھ لیں سن لیں اور دیکھیں ہم لوگ کہاں پہ ہیں اپنے پیاروں کے لیے جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں, کہ ہم نے ان راستوں کا اختیار کیا. علم انتفع بہ, میرے صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ چھوڑ کے گیا ہے اپنی زندگی میں اپنی طرف سے تو خیر میں, مرنے کے بعد بھی اسے قبر میں اس کو فائدہ مل رہا ہے, اس کا عمل جاری ہے, منقطع نہیں ہوا. جیسے کہ وہ زندگی میں صدقہ دے رہا ہے ویسے مرنے کے بعد بھی اس کا صدقہ جاری ہے. علم انتفع بہ, ایسا علم جو نفع بخش علم ہو جو پیچھے چھوڑ کے گیا ہو. اس کے ذریعے کہ آپ کو عالم بننا چاہیے, آپ علم حاصل کریں آگے بڑھیں, نہیں کر سکتے آپ کو کسی عالم کی سی ڈی ہے یا ان کی کتابیں ہیں وہ آپ آگے کر سکتے ہیں. خیر پھیلانا ہے امت میں دنیا میں, جیسے کہ وہ شخص زندہ ہے, آج بڑے بڑے مشائخ مر گئے, بڑے امام مر گئے رحمت اللہ علیہ رسول جماعت میں سے, آج ان کا اثر باقی نہیں ہے. امام بخاری کا نام لیتے رحمت اللہ علیہ, رشتے دار ہے ہمارا, جانتے کبھی دیکھے شکل صورت کیسی ان کی, لیکن صحیح بخاری کو کا اہتمام کرنا, اس کی پرنٹنگ میں, اس کی کمپوزنگ میں, اس کو پھر بہترین طریقے سے آگے بڑھانا, اس کو عام کرنا. میرے بھائی آج تو حدیث کا اتنا آسان ہو گیا, سی ڈی 5 ریال کی ملتی ہے, سیاہ سکتا, صحیح بخاری نہیں صحیح سیاہ سکتا موجود ہے, 6 کتابیں ایک سی ڈی میں 5 ریال کی, لگائیں بٹن کلک کریں مل جائے, فری بھی چاہتے فری ڈاؤن لوڈ بھی موجود ہے نیٹ پہ جا کے. لیکن علم کی نشر و اشاعت کرنا. اور تیسرے نمبر, اگر کوئی مالدار نہیں کہ صدقہ جاریہ چھوڑے, یا کسی شخص کے پاس کوئی علم نہیں جسے وہ صدقہ جاریہ اپنے لیے رکھے علم کو, اس کے بعد میں نفع بخش اس کو علم کا فائدہ ہوتا رہے. ولدن صالح یدعو لہ, نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. بری اولاد اگر دعا کرے اللہ قبول نہیں کرے گا, وہ بھی قبول کرے گا, لیکن نیک اور صالح اولاد ایسی اولاد ہے جو اپنے والدین کا حق مرنے کے بعد بھی نہیں بھولتی. تو اپنے بچے کو نیک اور صالح بناؤ گے تو صرف 2 چرن نہیں روئے گا, وہ زندگی ساری اگر روئے گا نہیں تو دعا میں ہمیشہ یاد کرتا رہے گا, جب بھی سجدے میں گرے گا دعا کرے گا اپنے لیے تو آپ کے لیے بھی دعا ضرور کرے گا, کیونکہ وہ صالح ہے, اس کی تربیت حلال پہ ہوئی ہے, آپ نے اس کی تربیت قرآن و سنت کی روشنی میں کی ہے. ولد صالح یدعو لہ, کیا آج ہماری اولاد ایسی ہے کہ اگر ہم جب مر جائیں گے تو ہماری دعا کرنے والی ہوگی؟ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں. آج ایک چھوٹی سی بات سے منع کرتے ہیں تو 5 دن اولاد بات نہیں کرتی, وجہ کیا ہے؟ ہماری تربیت ہی کچھ ایسی ہے, نقص ہے ہماری تربیت کے اندر. عجب بات دیکھیں, ہم مسلمان ہیں, ایک رب ہے ہمارا, ایک رسول ہے ہمارا, ایک قرآن ہے ہمارا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو بہترین عظیم ترین لوگ ہیں اس دنیا میں, انبیاء کے بعد صحابہ کرام جیسے لوگ اس دنیا میں آئے نہیں نہ کبھی آئیں گے, اور اگر دنیا میں کہیں پہ اولیاء ہیں تو صحابہ کرام اولیاءوں کے سردار ہیں, یہ میرا ایمان ہے. بدترین ماحول تھا ان کا, بدترین معاشرہ تھا جس میں زناکاری, بدکاری, شراب خوری, سود خوری اور قتل و غارت عام تھی. کم سن صحابہ نے اسلام قبول کیا, کیا عمریں تھیں ان کی؟ 13 سال, 14 سال, 15 سال. پہلے 100 صحابہ میں سے 80 صحابہ ایسے تھے جن کی عمر 20 سال سے کم تھی. اس بدترین معاشرے ماحول میں ان کی تربیت کیسے کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہی قرآن تھا, یہی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی, اپنے اخلاق سے, اپنی سیرت, اس قرآن مجید سے تربیت کی ان کی. آج قرآن ہمارے پاس بھی موجود ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت بھی ہمارے سامنے موجود ہے. پھر تربیت میں نقص باقی کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن مجید کی قدر کو جانا نہیں. یہ وہ کڑوی حقیقت ہے جو ہم سب جانتے ہیں, ہمارے سر جھک جاتے ہیں جب یہ حقیقت جانتے ہیں. قرآن مجید گھر میں, ہر مسلمان کے گھر میں کتنی مسلمان ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں, کتنے مسلمان ہیں جو سمجھتے ہیں پڑھنے کے بعد, کتنے مسلمان ہیں جو عمل کرتے ہیں سمجھنے کے بعد, کتنے مسلمان ہیں جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں, کتنے مسلمان ہیں جو اخلاص کے ساتھ اتباع سنت بھی کرتے ہیں, کتنے مسلمان ہیں جو سنت کو سمجھتے ہیں کہ سنت ہوتی کیا ہے, صحیح اور صریح کیا سنت ہوتی ہے, اور کتنے مسلمان ہیں جو قرآن اور سنت کو سمجھتے ہیں, صحابہ کرام اور سلف صحیح سمجھ کے مطابق سمجھتے ہیں. یہ قرآن مجید کی صحیح قدر ہے جس نے کرنی ہے. یہ کوئی قدر نہیں ہے کہ قرآن مجید کو 10 کپڑوں میں لپیٹ کے رکھنا ہے اور اسے اپنے گھر کے جو سب سے بلند جگہ ہے اس میں رکھ دینا ہے، پھر عیدوں میں یا صبح صبح اٹھ کے اس کے اوپر سے گرد و غبار جھاڑ کر اسے بوسا دینا ہے، پھر واپس رکھ دینا ہے. یہ کوئی قدر نہیں ہے قرآن مجید کی. یا تعویذ بنا کے اسے گلے میں لٹکانا، یہ کوئی قدر نہیں قرآن مجید کی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید کو، اپنی کلام مبارک کو اسے نہیں نازل فرمایا کہ وہ لکھ لیا جائے یا تو اپنے سینے پہ باندھنے کے لیے یا بازو پہ باندھنے کے لیے. اور بعض لوگ حد بھی پار کر دیے، رانوں پہ باندھتے ہیں قرآن مجید کی آیات کو یا زیر ناف باندھتے ہیں قرآن مجید کی آیات کو، یہ بھی مسلمان ہیں. اور بعض یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اگر عورت کا حیض کا خون نہ رکے اور جاری رہے تو سورۃ الزلزلہ لکھ لیں یا کوئی دوسری آیات لکھ لیں اور زیر ناف باندھ لیں. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ یہ مسلمان ہیں؟ اللہ کی پاک کلام اس گندگی کی جگہ پر لکھی جاتی ہے یا رکھی جاتی ہے؟ یہ قدر ہے قرآن مجید کی؟ یاد رکھیں جو قدر آج قرآن مجید کی ہمارے دلوں میں ہے، ہماری اتنی عزت ہے اس دنیا میں، یاد رکھیں. اور یہ کوئی قدر نہیں قرآن مجید کی. یہ قاعدہ یاد رکھیں، جتنا اثر قرآن مجید کا ہمارے دلوں میں ہے، جتنی قدر قرآن مجید کی ہمارے دلوں میں ہے، اتنا ہی اس کا اثر ہمارے دلوں میں ہوگا. پہلے قدر ہے، بعد میں اثر ہے. اور قرآن مجید کی تاثیر آج ہمارے دلوں پر کیوں نہیں ہوتی؟ یہی قرآن مجید اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو ذرہ ذرہ ہو جاتے. ہم پڑھتے ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. اس کان سے سنو، اس کان سے نکال دیا. یہ دنیا کی زندگی کی سنت ہے، سبحان اللہ. یہ حقیقت ہے میرے بھائی، معذرت کے ساتھ کڑوی حقیقت ہے یہ. کب تک ہم اپنی آنکھیں پر پٹی باندھتے رہیں گے؟ کب آنکھیں کھلیں گی؟ مرنے کے بعد واللہ وقت نہیں رہے گا، وقت نہیں رہے گا. تب اگلی سنت دیکھنی. دنیا کی سنت ہے، پھر آخرت کی بھی سنت ہے. اور آخرت کی سنت کی ابتدا موت سے ہوتی ہے، یہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ہر زندہ چیز مر جائے گی موت کے بعد. آخرت کی سنت میں سے جو نیک اور صالح لوگ ہیں، مومن لوگ ہیں، ان کی روح آسانی سے فرشتے قبض کریں گے جو جنت سے کفل لے کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والناشطات نشطا، ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کی روح آسانی سے قبض کرتے ہیں، آسانی سے روح نکلے گی. یہ آخرت کی سنت ہے، مومن کی روح آسانی سے نکلے گی، وہ جنت سے فرشتے کفن لے کے آئیں گے. اور کافر بدکار کی روح کیسے نکلے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو لوگ جو کافروں بدکاروں کی جسم کے اندر ڈوب کر ان کی روح کو نکالتے ہیں. جسم میں کیوں ڈوبتے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ جب روح کو پتہ چلتا ہے کہ کالے سیاہ چہرے اور ہر انسان، یہ بھی آخرت کی سنت میں سے ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. مرتے وقت جب دنیا کا آخری وقت ہوگا، آخری لمحات ہوں گے، یہ مرنے والا انسان جیسے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے اپنے سامنے فرشتوں کو دیکھے گا، خوبصورت چہرے والے چمکتے ہوئے چہرے دیکھے گا فرشتے جنت سے، ان کے پاس خوشبودار کفن جنت سے، سفید خوشبودار کفن. اور بدکار کافر انسان دیکھے گا کہ سیاہ چہرے اس کے سامنے بیٹھے ہیں، بدبودار کفن جہنم سے لے کے آئے ہیں، تو اس کی روح ڈر کے مارے جسم میں گھس جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہاں جائے گی یہ بیچاری روح، کہاں جائے گی؟ جو اس پانچ فٹ جسم سے باہر نکلے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے، یہ اس آخری لمحات میں کہاں جا سکتی ہے؟ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو بدکار کافروں کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے جسم میں ڈوب جاتے ہیں اور بڑی سختی سے نکالتے ہیں. یہ آخرت کی سنت میں سے ایک سنت ہے. پھر قبر کا مرحلہ ہے، تین سوال ہوں گے، یہ آخرت کی سنت میں سے ایک سنت ہے. من ربک، ما دینک، ما تقول فی هذا الرجل، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور اس شخص کے تعلق سے تم کیا کہتے ہو. ایک روایت من نبیک بھی آیا ہے، تمہارا رسول، تمہارا نبی کون ہے. ہم جانتے ہیں، آج تو ہم کہتے ہیں بڑے آسان سوال ہے، میرے اس وقت زبان سے جواب نہیں دیں گے، اس وقت ایمان سے جواب دیں گے. صحیح عقیدے کی بنیاد پر جواب ہوگا. ہمیں آتا ہے صحیح عقیدہ کیا ہے؟ جس رب نے ہمیں پیدا کیا اس کے حقوق کیا ہے ہم جانتے ہیں، توحید کیا ہے، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، شرک کیا ہے، شرک کی کتنی قسمیں ہیں ہم جانتے ہیں. اگر آج نہیں جانتے تو پھر کل بھی نہیں جان سکیں گے. ماد دین کیا ہے، دین اسلام کی بنیادیں کیا ہیں، ارکان. ہم میں سے کتنے لوگ جو ارکان اسلام جانتے ہیں؟ بہت سے لوگ جانتے ہیں الحمدللہ. اسلام کی تحریک کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اسلام ہوتا کیا ہے؟ سبحان اللہ. اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان، تینوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کس چیز کا مجموعہ ہے؟ آج نہیں جانتے تو کل جاننے کا وقت نہیں ملے گا. آخرت کی سنت میں سے برزخی زندگی میں رہیں گے، یہ قبر جو ہے، برزخ زندگی جو ہے، مومنوں کے لیے جنت کا باغ ہوگا اور کافر بدکار لوگوں کے لیے جہنم کا گڑا ہوگا. یہ کوئی سنت تبدیل نہیں کر سکتا، یہ ہو کے رہے گا. پھر سور پھونکا جائے گا، یہ بھی آخر کی سنتوں میں سے ہے. ہر زندہ چیز مردہ ہو جائے گی، سب برابر ہو جائے گا، کوئی زندہ چیز باقی نہیں رہے گی، قیامت قائم ہو جائے گی. پھر سور پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ، پھر ہر مردہ چیز زندہ ہو جائے گی. یہ بھی آخر سنت میں سے ہے. پھر کھڑے ہوں گے میدان محشر میں اپنے رب کے سامنے برہنہ بدن. سبحان اللہ. آج اس لباس سے اپنے جسم مزین کر چکے ہم لوگ، اپنے پاؤں میں مرضی سے جوتی پہن کے آتے ہیں. حفاتن عراتن غرلا اس دن کھڑے ہوں گے، ننگے پاؤں، برہنہ بدن، اور جسم کا ایک ایک ٹکڑا واپس ہوگا. اگر آپریشن کے ذریعے یا ختنے کے ذریعے کوئی ٹکڑا کاٹ دیا گیا، اس وقت جسم مکمل ہوگا. اگر سزا ملے گی تو مکمل ایک ایک خلیہ کو ملے گی، اور اگر ثواب ملے گا تو ایک ایک خلیت کی حد تک ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، یہ آخرت کی سنت میں سے ہے. کھڑے رہیں گے، 50,000 سال کا دن ہوگا، انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. یہ آخرت کی سنت میں سے، جو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. حساب ہوگا، آخرت کی سنت میں سے ہے. ترازو لایا جائے گا، نام اعمال بانٹا جائے گا، کسی کو دائیں ہاتھ میں ملے گا اور بدکار بدترین لوگوں کو بائیں ہاتھ میں ملے گا. یہ بھی آخرت کی سنت میں سے ہے. حساب ہوگا، جزا ہوگی، عذاب ہوگا، آخر سنت میں سے ایک ایکسپشن ہے یہاں پہ، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس نے سنت بنائی ہے. یہ بھی آخر سنت میں سے ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 70,000 ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جنہیں جنت میں داخل کیا جائے گا بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے. سبحان اللہ. بغیر حساب اور بغیر عذاب کے 70,000 مومن مسلمان جنت میں داخل ہوگا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 70,000 میں شامل کر دے. ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، ہم نالائق لوگ ہیں، اپنے محض فضل و کرم سے ان 70,000 ہم کو شامل کر دے. ہم حساب دینے کے لائق نہیں ہیں. یہ کون 70,000 لوگ ہیں؟ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو بدشگونی نہیں کرتے. بدشگونی جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ ہم سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ ہماری آدھی زندگی، اکثر مسلمانوں کی آدھی زندگی بدشگونی کی بنیاد پر قائم ہے. ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. بائیں ہاتھ میں خارش ہے، اس کا کوئی معنی ہے؟ دائیں ہاتھ میں خارش ہے، کوئی اور معنی ہے؟ کل بھی راستہ کاٹ دیا، آج کے دن برا گزرے گا. کسی لول لنگڑے کو دیکھ لیا، راستہ بدل دیا، اسے بدشگونی کہتے ہیں. کوا آ کے چھت پہ بیٹھا ہے، آج کی مصیبت آئے گی، کینچی کھلی ہوئی ہے، جھگڑا ہوگا. اب کینچی کہا کوے کا، بلی کا کیا تعلق ہے میری آپ کے نفع نقصان میں؟ اب بلیاں اور کینچیاں اور یہ کوے بھی ہماری زندگی میں نفع نقصان کے مالک بن گئے. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک. بدشگونی شرک ہے، شرک ہے، تین مرتبہ شرک ہے، تین مرتبہ فرمایا. ہم اس کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یہ شرک ہے. دوسرے نمبر پہ لا تطیرون، بچے گزے نہیں کرتے. دوسرے نمبر پہ ولا یکتوون، یا ولا یرقون، دوسرے نمبر پہ ولا یسترقون، وہ رقیہ طلب نہیں کرتے، دوسروں سے طلب نہیں کرتے، ہم پر جھاڑ پھونک کیجئے، دم کیجئے. دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا شرعی طریقہ ہے. کوئی مریض ہے، قرآن مجید کی آیات آپ پڑھتے ہیں، اس پہ دم کرتے ہیں، اسے شرعی جھاڑ پھونک کہتے ہیں اور شرعاً جائز ہے یہ. لیکن اگر آپ کسی سے طلب کرتے ہیں یہ بھی جائز ہے، لیکن آپ کا اپنا ایمان کیوں کمزور ہے؟ دوسروں کو کیوں کہتے مجھ پر جھاڑ پھونک کریں؟ آپ خود کیوں نہیں کرتے جھاڑ پھونک؟ لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ بدشگونی کرتے ہیں اور نہ دوسروں سے دم کرنے کا طلب کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. ولا یکتوون، تیسری صفت ان لوگوں کی یہ ہے کہ وہ داغنے سے علاج نہیں کرواتے. پچھلے زمانے میں اور آج میں بھی یہ علاج موجود ہے کہ لوہے کی سلاخ کو گرم کیا جاتا ہے، جب وہ سرخ ہو جاتی ہے، گرم ہو جاتی ہے، تو جسم کے خاص حصوں کو داغا جاتا ہے خاص بیماریوں کے علاج کے لیے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ داغنا بھی علاج طریقے، لیکن یہ سب سے آخر میں ہے، مکروہ ہے لیکن سب سے آخر میں ہے. اگر علاج کا کوئی اور علاج نہ ملے، سب دروازے بند ہو چکے، تو داغنا بھی ایک طریقہ ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا یکتوون، وہ داغنے کا علاج کرتے نہیں، اس کو تکلیف نہیں دیتے اتنے جسم. اور چوتھے نمبر پہ ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں. یہ بنیاد ہے. اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے لوگ جو اس دنیا میں بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے، انشاءاللہ 70,000 میں شامل ہوں گے جو قیامت کے دن بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے داخل ہوں گے. اور بھی ایکسیپشن ہے، 7 ایسے لوگ اس وقت جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور 50,000 سال کا دن ہوگا، 7 ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 7 میں شامل کر دے. ان میں سے الامام العادل ہے، وہ امام، وہ قرآن جو عدل انصاف کرنے والا ہے. ان میں سے وہ شخص ہے جس کے خوبصورت عورت بلاتی ہے بدکاری کے لیے، وہ کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وہ شخص ہے جس کا دایاں ہاتھ جب صدقات و خیرات دیتا ہے تو بائیں پتہ نہیں چلتا. ان میں سے وہ شخص بھی ہے وہ دو لوگ جو اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کے لیے بچھڑ جاتے ہیں. الغرض 7 ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. آخرت کی سنت میں سے حوض کوثر، اس گرمی، شدید ترین گرمی کے وقت میں، بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت کے وقت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر ہوگا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کوثر کے حوض کے پانی، اس کوثر کے پانی جو ہے جو جنت سے آ رہا ہے میدان محشر میں، اپنے دست مبارک سے پلائیں گے. جس کے برتن تاروں جیسے چمکتے ہوئے برتن ہیں، جس کا پانی دودھ جیسا سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مس سے زیادہ خوشبودار، یہ سب اپنی جگہ پر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے پلائیں گے. فلان بھی فلان آؤ، یہ پانی پی لو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، آخرت کی سنت میں سے، کہ بعض لوگوں کو روکا جائے گا تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، فرشتے روک لیں گے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امت میں سے ہیں، کیوں روک دیا گیا ہے؟ صحابہ کرام کہیں گے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد کون کون سی تبدیلی کی ہے دین میں، اہل بدع کون کون سی تبدیلی کی ہے دین کے اندر. ان کو روک دیا جائے گا اور وہ اس عظیم نعمت سے محروم ہو جائیں گے جس نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع آنے کی دنیا میں آخرت میں وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس پانی سے بھی محروم ہوگی. جو سنت سے دنیا میں محروم ہوا وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم نعمت سے بھی آخرت میں محروم ہوگا. اللہ تعالیٰ کی سنتوں میں سے آخرت کی سنت میں سے پل سرات کراس کرنا ہوگا. اور ہر مسلمان کافر پہلے جہنم میں چلے جائیں گے, ہر مسلمان جو صرف مسلمان ہے وہ پل سرات کو پار کرے گا. اور یہ بھی اس پل سرات کی سنتوں میں سے ہے کہ سب برابر نہیں جائیں گے. بعض لوگ بجلی کی چمک کی سپیڈ سے جائیں گے, بعض لوگ ہوا کی رفتار میں جائیں گے, بعض لوگ دوڑتے ہوئے گھوڑے کی رفتار میں, بعض لوگ دوڑتے ہوئے انسان کی رفتار میں, بعض لوگ بیٹھے ہوئے گھسیٹتے ہوئے انسان کی رفتار میں. الغرض ہم سب نے اس پل صراط کو پار کرنا ہے. اور یہ پل صراط جو ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے جہنم کے اوپر نصب کر دیا جائے گا. نیچے جہنم ہے ابل رہی ہے اور اوپر یہ پل صراط جو ہے یہ پل بنائی جائے گی اللہ کے حکم سے, اور سارے مسلمان اس پل صراط سے گزریں گے. اور اس پل صراط کے اوپر حک جیسی چیزیں لگی ہوئی ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور وہ اللہ کے حکم سے, کوئی کوئنسیڈنس نہیں جس کو لگا یا نہ لگا, اللہ کے حکم سے وہ لوگوں کو لگیں گے. بعض لوگوں کو اس طریقے سے لگیں کہ اسے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں گے, جب وہ مکمل لگ جائے گا پھر وہ جہنم میں گر جائے گا. بعض لوگوں کو بڑے زخم لگیں گے لیکن وہ اسی پل پہ چلتے رہیں گے, بعض لوگوں کو چھوٹے چھوٹے خدشات ہوں گے, اور بعض لوگ مکمل طور پہ محفوظ ہو کر جائیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے اور اس پل صراط پر گزرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بغیر خدشے کے اور بغیر تکلیف کے ہم پل صراط کو پار کر جائیں. اللہ تعالیٰ کی سنت, آخرت کی سنتوں میں سے جب یہ پل کراس ہو جائے گی آگے ایک چھوٹی سی پل اور ہے, قنطرہ کہتے ہیں اسے. اب مسلمان جنت میں داخل ہونے والے ہیں, کافر پہلے جنت میں چلے گئے, اب مسلمان جنت میں, کافر پہلے جہنم میں چلے گئے, اب مسلمان جنت میں جانا چاہتے ہیں. اس قنطرہ میں جو چھوٹی سی پل ہے سب جمع ہوں گے مسلمان سارے, اور اگر کسی نے کسی کا حق کھایا ہے, کسی پہ ظلم کیا ہے تاکہ سینے کی رنجش باقی نہ رہے, تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اعلان ہو جس نے کسی کا حق دینا تو یہاں پہ دے دے, کیونکہ جنت میں کوئی رنجش باقی رہے گی نہیں, سب سے بڑی نعمت ہے. تو وہاں پر سب کھڑے ہوں گے, ایک دوسرے سے گلے ملیں گے, ایک دوسرے کو معاف کریں گے, اب جنت کے لیے تیاری ہے. یہ بھی آخرت کی سنتوں میں سے ہے کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہ ہو. کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی داخل نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دستک دیں گے جنت کے دروازے کو, جنت کا دروازہ کھلے گا, سب سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے, اور امتوں میں سے سب سے پہلے یہ عظیم امت داخل ہوگی, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت داخل ہوگی. سب سے آخر میں آنے والے لوگ تاریخ کے اعتبار سے جنت میں سب سے پہلے جانے والے لوگ ہوں گے. سوال یہ ہے کہ میں اور آپ کہاں ہوں گے. کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج میں اور آپ یہ الفاظ کہنے کے لائق ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہم قدر جانتے ہیں لفظوں کی, کاش قدر جان لیتے تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی, آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی. یہ ذلت اور رسوائی کے بادل جو چھائے ہوئے کالے سیاہ بادل آج امت پر نہ ہوتے. آج اس لیے ہیں کہ آج ہم نے یہ قدر نہیں جانی کہ میں امت ہوں, اس کا معنی کیا ہے. آخر کی سنت میں سے یہ بھی سنت ہے کہ جنت میں اللہ تعالی ہر مسلمان کو داخل, ہر واحد مومن کو داخل کرے گا. جو جہنم میں عذاب کھا رہے ہیں اپنی کبیرہ گناہوں کی وجہ سے, ان کی بخشش نہیں ہوئی نہ دنیا میں توبہ کی, وہ بھی جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے, اور سفارش بھی ہوگی, شفاعت بھی ہوگی, لیکن اللہ کی اجازت سے ہوگی اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی. مخلوق کی مرضی, مخلوق کی اجازت سے نہیں ہوگی, اگرچہ نبی, ولی, فرشتہ کوئی کیوں نہ ہو. جس کو اللہ کا اجازت دے گا اس کی سفارش ہوگی, جس پر راضی ہوگا اس کی سفارش ہوگی, جس کو اللہ اجازت نہیں دے گا نہ اس پہ راضی ہوگا اس کی سفارش کبھی ہو نہیں سکتی. وہ یہ بھی آخرت کی سنتوں میں سے ہے کہ سب سے بڑی نعمت جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اور یہ سن جماعت کے عقیدے میں سے ایک اصل اصول ہے عقیدے کا کہ مومن جو ہیں قیامت کے دن جنت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے. اور عجب بات یہ ہے, جہمیہ, معتزلہ, اشاعرہ, ماتریدیہ انکار کرتے ہیں. جہمی معتزلہ تو براہ راست ان کا اعتراض ہے اور انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیدار ہو نہیں سکتا, آخر میں بھی نہیں ہو سکتا, جنت میں بھی نہیں ہو سکتا. اور اشاعرہ کہتے ہیں, اشاعری کہتے ہیں دیدار ہوگا بغیر جہت کے, بغیر فاصلے کے. معتزلہ ہنستے ہیں کہتے ہیں کون سا دیدار ہے, تم سے تو ہم اچھے انکار تو کرتے, تم لوگ ایک نئی بات کہاں سے لے کے آئے ہیں. اور اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں قرآن مجید میں سورۃ القیامہ میں, وجوہ یومئذ ناظرہ, اس دن خوبصورت چمکتے ہوئے سفید پر رونق چہرے ہوں گے. یہ رونق کیوں ہے چہروں پر؟ الی ربہا ناظرہ, اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں میں شامل کر دیں جو جنت میں اپنے رب کا دیدار کر سکیں. یہ دنیا اور آخرت کی سنت ہے. دین کی سنت جانتے ہیں, دین کی سنت بھی ہوتی ہے. امام بربہائے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاسلام هو السنہ والسنہ هي الاسلام, سنت کے شرعی یا اصطلاحی معنی جو ہیں مختلف معنی ہیں. حدیث کے علماء کے نزدیک سنت حدیث کے مترادف ہے. جو علماء حدیث ہیں جب کہتے سنت میں آیا ہے یعنی حدیث میں آیا ہے تو سنت حدیث کو بھی کہا جاتا ہے. فقہ کے علماء کے نزدیک سنت ہر وہ حکم ہے جس کو کرنے کا عزم نہیں کیا گیا اور جس کو کرنے سے ثواب ملتا نہ کرنے سے گناہ نہیں ملتا, اسے کہتے ہیں سنت. جیسے کہ نماز کی سنت, روزے کی سنت جو فرض کے ضد میں ہے. علماء عقیدے کے نزدیک سنت کا معنی ہے فرض, جو اصول ہیں دین کے سارے فرض ہیں اسے سنت کہا جاتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں سنت کے مفہوم. اور پھر سنت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے, جسے صراط مستقیم کہتے ہیں. یہ سنت ہے. اہل سنت والجماعت کو کیوں کہا جائے اہل سنت والجماعت؟ کیونکہ وہ اس سنت سے واقف ہیں اور اس سنت پر عمل کرنے والے ہیں اور سب مل کے کرنے والے ہیں جماعت کی شکل میں. اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. اہل بدعت کون ہیں؟ جو ان کے علاوہ ہیں, جو ان کے راستے پہ نہیں چلتے, جو ان کے ساتھ نہیں ملتے. اہل بدعت ہیں, ان کے راستے جدا ہیں. صراط مستقیم ایک ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے, اور بدعت کے راستے بہت زیادہ ہیں جو جہنم کی طرف جاتے ہیں. یہ دین کی سنت ہے. اہل بدعت نے اپنی بدعت کو رائج کرنے کے لیے ایک ہی راستہ اپنایا ہے, یہی ان کا منہج ہے, یہی ان کا راستہ ہے, یہی ان کی سنت ہے. بدعتوں کی بھی سنت ہے, یعنی ایک منہج ہے, ایک راستہ ہے, ایک طریقہ ہے جو وہ اپناتے ہیں کہ قرآن کو حدیث ہی جدا کر لو. جو ہی آپ اس مقصد میں کامیاب ہو گئے اور قرآن کو حدیث سے الگ کر دیا, پھر بدعت عام ہو گئی, آسان ہو گئی. لیکن جب تک قرآن حدیث جڑے ہوئے ہیں, قرآن اور صحیح حدیث جڑے ہوئے ہیں, واللہ کوئی بدعت ایجاد کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ بدعت کا رد احادیث میں ہے. قرآن مجید بعض اوقات ایک اجمالی صورت آپ کو دیتا ہے جس کا جواب ہمیں حدیث سے ڈھونڈنا پڑتا ہے. چھوٹی سی مثال لے لیں, واقیم الصلاۃ, اور نماز قائم کرو. کوئی شخص فجر کی 3 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس نے اقامت الصلاۃ تو کی قرآن مجید کے نزدیک, کیا حقیقت اقامت الصلاۃ اس کی ہوئی؟ قرآن مجید کے مطابق اس نے نماز تو پڑھ لی ہے, لیکن سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھی تو اس کی نماز ہی نہیں ہے. تو قرآن اور سنت کو جدا نہیں کر سکتے آپ. جس نے جدا کیا وہ بدعتی ہے. اور اہل بدعت خوارج جو سب سے پہلا گروہ نکلا, اس نے یہ راستہ اپنایا, پھر رافضی عائشیہ انہیں وہ راستہ اپنایا, پھر جہمی, معتزلی, اشعری, ماتوریدی, صوفی, جتنی بھی جماعتیں ہیں آج امت میں وہ سارے یہی راستہ اپناتے ہیں. حدیث کو عقل پہ تولتے ہیں, عقل مانتی ہے. ہمارا طریقہ یہ سنت جو ہماری ایجاد کرتا ہے یہ مانتی ہے تو مان لیتے ہیں، ہمارے منہج طریقت سنت کے مخالف تو نہیں مانتے ہیں. جو اس دنیا میں سنت کے قدر، جو مسلمان سنت کی قدر نہیں جانتا حقیقت، اس نے دین اسلام کی قدر نہیں جانی اور نہ ہی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدر جانی ہے اور نہ صرف رب کی قدر جانی ہے. وما قدر اللہ حق قدر، یہ دنیا کی سنت، آخرت کی سنت اور دین کی سنت. وقت ختم ہو گیا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح اور منہج کو سمجھنے کی، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سنت کو سمجھنے کی اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للرب العالمین، وصلی اللہ وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رمضان کے مہینے میں کون سا ایسا احسن عمل کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو سکے، اور ایسا کون سا عمل ہے جس سے بچا جائے جو اعمال احسن کو ضائع کر دے؟ بارک اللہ فیک. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ایک عظیم مہمان آنے والا ہے، ہم سب جانتے ہیں، تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عظیم مہینے کا بہترین استقبال کر سکیں، اور ہم یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس مہینے میں ہم اعمال صالحہ آسانی سے کر سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں. جو اعمال رمضان میں کیے جاتے ہیں، جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا عمل ہے وہ روزہ ہے. رمضان میں جو خاص رمضان کے لیے ہے، فرض روزہ ہے، اس کے لیے آپ اہتمام کریں. اور روزہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک بوجھ میں نے اپنے کندھوں سے اتارنا ہے اس لیے زیادہ سے زیادہ سونا ہے، سونے کے گھنٹے گنتے ہیں، اچھا کتنے بنے گھنٹے سونے ہیں، یہ بہترین لمحات ہیں، بہترین وقت ہے. آپ سوئیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ سونے کے ساتھ ساتھ آپ اصل سونے کو نہ گوا دیں. جو خیرات اور برکات اس رمضان کے مہینے میں، کثرت سے تلاوت قرآن، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، نوافل اور رات کو تراویح و تہجد کی نماز جو ہے، یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ بہت پسند ہیں، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی. لیکن رمضان میں خاص دو چیزیں یاد رکھیں، رمضان کا روزہ، اور یاد رکھیں روزہ رکھتے وقت یہ نہ ہو کہ ہمارا روزہ ضائع ہو جائے. جیسا ابھی بتاؤں کیسے ضائع ہوگا، تو روزہ کے اہتمام کرنے خاص، سنت کے مطابق روزہ رکھنا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا ہے، تو رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے. تو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت سمجھنے کے ساتھ اور صحیح سمجھنے کے ساتھ، صرف کثرت سے تلاوت الفاظ دہرانا مقصود نہیں ہے. کون سے ایسے عمل ہے جو اعمال احسن عمل، تو جو عمل کو ضائع کر دیتے ہیں؟ نمبر ایک شرک ہے. شرک اور کفر ایسے عمل ہیں جو سارے کے سارے اعمال ضائع کر دیتے ہیں، صرف رمضان میں نہیں، ہمیشہ. تو شرک سے توبہ کریں، جب بھی پکاریں اللہ تعالیٰ کو پکاریں، غیر اللہ کو نہ پکاریں، جب بھی مدد مانگیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. اپنا یہ قاعدہ اصول بنا لیں کہ جب بھی تکلیف ہو، مصیبت ہو، کہیں یا اللہ میری مدد فرما، اے اللہ تعالیٰ تو ہی مشکل شہر، تو ہی حاجت روا، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. اور یہ جو پہلے کہا جاتا تھا، جو آج بھی اکثر مسلمان کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد، اے علی مشکل شہر، یا اے غوث حاجت روا، یہ سب ان سب سے توبہ کریں. یہ وہ اعمال ہیں جو شرک ایسا عمل ہے جو سارے عمل کو اکارت کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن اشرکت لاحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے بھی عمل اکارت کر دوں. پھر بدعات، جو بھی بدعات ہوتی ہیں ان بدعات سے توبہ کریں. ان بدعات سے توبہ کریں، چاہے وہ بدعات جیسے کہ رات گزری شب برات کہتے ہیں، کوئی شب برات کی حقیقت نہیں ہے. 15 شعبان کی رات ایک عام رات میں سے عام رات ہے، اس کی جو خصوصیت چند احادیث میں آئی ہے اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اس رات کا خاص اہتمام کیا جائے، نماز تہجد کی نماز پڑھنے میں، یا خوشبو لگانے میں، یا گھر کی خاص صفائی کرنے میں، یا اس میں کوئی خاص رکعت نماز پڑھنے میں، یا اس کے دن میں خاص روزہ رکھنے میں، اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ملتی. ان بدعات سے توبہ کریں. اور جو بھی محرمات ہیں، جو بھی کبیرہ گناہ ہے، رمضان کا استقبال کریں توبہ سے. توبہ ایک بہترین چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اس عظیم مہینے کی میزبانی کر سکتے ہیں. توبہ کا اصل مقصد، روزہ کا اکثر مقصد کیا ہے؟ ہم بھوکے پیاسے رہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور تقوی تب انسان، تقوی کرا سے تب انسان اختیار کرتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے. والدین کے پاؤں کو بوسہ دینے کا کیا حکم ہے جبکہ اس میں سجدے کی حالت بنتی ہے؟ والدین کے پاؤں کو بوسہ دینا درست نہیں ہے، محققین علماء کے قول کہ اس میں سجدہ ہوتا ہے. ہاں تعظیم ہے، اب سر میں بوسہ دیں، اب کے ہاتھوں میں بوسہ دیں، لیکن جو سجدے کی حالت ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ والدین کو بھی اللہ تعالیٰ حق نہیں دیا. کیا زمزم کو دوائی، شربت یا کسی اور حلال چیز میں ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے. زمزم خود شفا ہے. زمزم کا پانی آپ پئیں، اور زمزم کا پانی آپ کسی جب گولے کھائیں تب بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کسی آپ شربت میں استعمال کر سکتے وہ بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ اس میں دم بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. گھر کے باہر ماشاءاللہ یا آیت لکھنے کا کیا حکم ہے؟ گھر کے باہر ماشاءاللہ لکھنے یا آیت لکھنے کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی. صحابہ کرام کے زمانے میں ان کے بھی گھر تھے، ان کے بھی خوبصورت سواری تھی، ان میں کبھی کسی نے ماشاءاللہ یا کسی نے کوئی قرآن کی آیت نہیں لکھی. یہ بدعات میں سے یہ درست نہیں ہے. پھر بے حرمتی بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی. یہ دیواروں پہ جو بعض مساجد میں دیکھتے ہیں بڑی دیواروں مزین ہوتا ہے، قرآن کی آیات لکھی ہوتی ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ملتی. قرآن مجید کی تعظیم ایسے نہیں کی جاتی. اور قرآن کی عظمت پر میں نے پورا خطبہ دیا ہے. میں گزارش کرتا ہوں حضرت سامعین سے کہ وہ خطبہ سنیں. اس میں میں نے مکمل وہ طریقے بتائے جس میں قرآن مجید کی تعظیم نہیں ہوتی بلکہ بے ادبی ہوتی ہے. اس میں دیکھ لیں انشاءاللہ. صحیح بخاری کا اردو ترجمہ کون سا بہتر ہے؟ صحیح بخاری کی کافی تراجم آ چکے ہیں، اور فتح الباری کا جو بہترین شرح ہے، صرف ترجمہ نہ پڑھیں، اگر آپ نے پڑھنا ہے تو فتح الباری کی شرح آ چکی ہے اردو میں. کتنی جلدوں میں کوئی جانتے ہیں؟ 10 جلدیں ہیں غالباً، 10 جلدیں ہیں. اگر آپ وہ لے لیں تو ماشاءاللہ اس میں کافی خیر و برکت ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کیا ٹائم ہو گئے؟ 20 ہیں ہمارے پاس، 20 منٹ ہیں. جو ساتھی جانا چاہتے ہیں، خطبہ ختم ہو گیا ہے، جا سکتے ہیں. ہمارے تدبر قرآن کا درس جاری ہے، اس میں ہم 25 منٹ لیتے ہیں، آدھا گھنٹہ لیتے ہیں. جو بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھے ہیں، جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں. اچھا کیا چیز؟ تو کل میں پورا لیکچر ہے توبہ پہ، نیٹ پہ آ جائے گا دیکھ لیں. اچھا لگتا ہے میں نے جو حضرت کوثر کا حدیث بیان کر رہا تھا سبق لسانی مجھ سے ہو گئی. میں نے شاید یہ کہا کہ فرشتے صحابہ کو روکیں گے، یہ سبق لسانی ہے. فرشتے بدعتی لوگوں کو روکیں گے، صحابہ کو نہیں روکیں گے. صحابہ تو امتوں کے سردار ہیں، صحابہ کو کیسے روک سکتے ہیں؟ تو یہ میری غلطی، میری سبق لسانی ہے. میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اور معذرت چاہتا ہوں. صحابہ روکیں گے؟ اچھا فرشتوں کو جا. اچھا اچھا معذرت، صحابہ نہیں روکیں گے، فرشتے روکیں گے. اچھا بارک اللہ، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. یہ میری سبق لسانی ہے.